مرشدنا ابو مولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں نعت شریف کے سب کہہ دیں ماشاء اللہ. رنگ لائے گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں رنگ لائے گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں جب نظر آئے وہ سبز گنبد جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علا جھوم جائیں کہہ کے صلی علا جھوم جائیں جب نظر آئے وہ سبز گنبد جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علا جھوم جائیں کہہ کے صلی علا جھوم جائیں جب حضوری کا عالم عطا گو جب حضوری کا عالم عطا گو ان کو افسانہ یہ غم سنائیں ان کو افسانہ یہ غم سنائیں جب حضوری کا عالم عطا گو جب حضوری کا عالم عطا گو ان کو افسانہ یہ غم سنائیں ان کو افسانہ یہ غم سنائیں رنگ لائیں گی کب میری آگے پھر مدینے کی جانب کو جائیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس چپ کے گے مانگے دعائیں چپ کے گے مانگے دعائیں اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس اب نہ جانا گو گھر غم کو واپس چپ کے گے مانگے دعائیں چپ کے گے مانگے دعائیں جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علا جھوم جائیں کہہ کے صلی علا جھوم جائیں تیرے در پر میرا سر ہو یا رب تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لٹائیں جان اس طرح تجھ پر لٹائیں تیرے در پر میرا سر ہو یا رب تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لٹائیں جان اس طرح تجھ پر لٹائیں جب حضوری کا عالم عطا گو ان کو افسانہ یہ غم سنائیں ان کو افسانہ یہ غم سنائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتزم پر یہ مانگے دعائیں ملتزم پر یہ مانگے دعائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتزم پر یہ مانگے دعائیں ملتزم پر یہ مانگے دعائیں اب نہ جانا وہ گھر غم کو واپس چپ کے گے مانگے دعائیں چپ کے گے مانگے دعائیں دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, جتنے عالم کو تجھ پر لٹائے, جتنے عالم کو تجھ پر لٹائے, دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, دونوں عالم کی کیا گئے حقیقت, جتنے عالم کو تجھ پر لٹائے, جتنے عالم کو تجھ پر لٹائے, سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, تیرا درد محبت سنائے, تیرا درد محبت سنائے, تیرا درد محبت سنا کر, تیرا درد محبت سنا کر, سارے عالم کو مجنوں بنائے, سارے عالم کو مجنوں بنائے, سارے عالم کو مجنوں بنا کر, سارے عالم کو مجنوں بنا کر, میرے مولا تیرے گیت گائے, میرے مولا تیرے گیت گائے, سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, تیرا درد محبت سنائے, تیرا درد محبت سنائے, تیرا درد محبت سنا کر, تیرا درد محبت سنا کر, میرے مولا تیرے گیت گائے, میرے مولا تیرے گیت گائے, تیرا درد محبت سنا کر, سارے عالم کو مجنوں بنائے, سارے عالم کو مجنوں بنائے, سارے عالم کو مجنوں بنا کر, سارے عالم کو مجنوں بنا کر, میرے مولا تیرے گیت گائے, میرے مولا تیرے گیت گائے, رنگ لائیں گے کب میری آگے, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, لذت قرب پا کر تیری غم, لذت قرب پا کر تیری غم, لذت دو جہاں بھول جائے, لذت دو جہاں بھول جائے, لذت قرب پا کر تیری غم, لذت قرب پا کر تیری غم, لذت دو جہاں بھول جائے, لذت دو جہاں بھول جائے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یوں لگتا ہے, در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر, در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر, اہل درد محبت کو پائے, اہل درد محبت کو پائے, در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر, در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر, در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر, اہل درد محبت کو پائے, اہل درد محبت کو پائے, جب حضوری کا عالم عطا ہو, ان کو افسانہ یہ غم سنائے, ان کو افسانہ یہ غم سنائے, سید نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں نعت شریف کے, سید نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبد العزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز سے,
اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول غمی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس تجھ کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے براہیمیو ہاشمی خوش لقب اے براہیمیو ہاشمی خوش لقب اے تو والی نسب اے تو والا حسب اے تو والی نسب اے تو والا حسب دودھ مانے قریشی کے درے سمی دودھ مانے قریشی کے درے سمی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے غسیم اے ابد کے غسیم اے ازل کے غسیم اے ابد کے غسیم تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جگہ میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا کیا عرب کیا غجم سب ہے زیر نگی کیا عرب کیا غجم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نگی تجھ سا کوئی نگی بزم کونین پہلے سجائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الاخری سید الاولی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سدرۃ الملتقا رہ گزر میں تیری سدرۃ الملتقا رہ گزر میں تیری کعبہ قوسین گرد سفر میں تیری کعبہ قوسین گرد سفر میں تیری تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے انداز میں وسعت فرش کی تیرے انداز میں
وساطے فرش کی تیری پرواز میں رفعتِ عرش کی تیری پرواز میں رفعتِ عرش کی تیرے انفاس میں خلد کی آس میں تیرے انفاس میں خلد کی آس میں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم کہکشازو تیری سرمدی تاج کی کہکشازو تیری سرمدی تاج کی زلف تابا کسی رات میں راج کی زلف تابا کسی رات میں راج کی کہکشازو تیری سرمدی تاج کی کہکشازو تیری سرمدی تاج کی زلف تابا کسی رات میں راج کی زلف تابا کسی رات میں راج کی لیلۃ القدر تیری منور جبی لیلۃ القدر تیری منور جبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ مجتبا تیری مدحوسنا مصطفیٰ مجتبا تیری مدحوسنا میرے بس میں لگی دست رس میں لگی میرے بس میں لگی دست رس میں لگی دل کو ہمت لگی لب کو یارا نہیں دل کو ہمت لگی لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں توبہ توبہ نہیں توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں چار یاروں کی شان جلی گئے بھلی چار یاروں کی شان جلی گئے بھلی ابو بکر و فاروق عثمان و علی سب کہہ رضی اللہ تعالی ابو بکر و عثمان ابو بکر و فاروق عثمان و علی شاہد عدل گئے یہ تیرے جانشین شاہد عدل گئے یہ تیرے جانشین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں چار یاروں کی شان جلی گئے بھلی چار یاروں کی شان جلی گئے بھلی ابو بکر و فاروق عثمان و علی ابو بکر و فاروق عثمان و علی شاہد عدل گئے یہ تیرے جانشین شاہد عدل گئے یہ تیرے جانشین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے اے سراپا نفیس انف سے دو جگہ اے سراپا نفیس انف سے دو جگہ سرور دل برا دلبر عاشقا سرور دلبرا دلبر عاشقا ڈھونڈتی گئے تجھے میری جانِ غزی ڈھونڈتی گئے تجھے میری جانِ غزی تجھ سا کوئی نگی تجھ سا کوئی نگی تجھ سا کوئی نگی تجھ سا کوئی نگی ہے عقیدہ یہ اپنا بس دکھو یقین تجھ سا کوئی نگی تجھ سا
خزائن معرفت و محبت سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اس میں گزشتہ روز سچا مسلمان بننے کی چار تدابیر جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب سے فرمایا تھا کہ جس میں یہ چار باتیں نہ ہوں گی وہ گھٹیا قسم کا آدمی ہوگا, یعنی بغیر ان چار باتوں کے پابندی کے کوئی اللہ کا مقرب اور ولی نہیں ہو سکتا. اس میں سے کل اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا ہے ذکر اللہ کے اہتمام کا, اسی میں سے آگے پڑھ کر سنا رہا ہوں. نمبر ایک حصہ ہے ذکر اللہ کا اہتمام. ارشاد فرمایا کہ اللہ کا راستہ ایسا ہے کہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا اس میں نفع اس میں ہے, اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک راستہ ہو جو باغ کی طرف جا رہا ہو جہاں رنگ برنگے پھول کھلے ہوں, دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں. تو اب جو اس راستے کی طرف قدم رکھے گا اگرچہ ابھی باغ سے 5 میل دور ہے, لیکن کیونکہ یہ باغ کی سمت جا رہا ہے اس لیے ادھر سے جو ہوا آئے گی خوشبو اپنے ساتھ لائے گی. اس راستے میں قدم رکھتے ہی سکون محسوس ہوگا, پھر جوں جوں آگے بڑھتا رہے گا سکون میں بھی ترقی ہوتی رہے گی. ہوائیں خوشبو قرب یار لائیں گی, دنیا ہی میں جنت کا مزہ آ جائے گا. اور اللہ کی نافرمائیوں کا راستہ ایسا ہے جیسے ہزاروں مربع میل میں آگ لگی ہوئی ہو. اب جو اس راستے کی طرف قدم اٹھائے گا ادھر کی مسموم یعنی زہریلی ہوا ناک میں گھسے گی اور دل میں اس کا اثر محسوس ہوگا. اگرچہ یہ ابھی آگ سے 5 میل دور ہے, لیکن ہر قدم پر دھوئیں اور آگ سے بھری ہوئی گرم ہوائیں دل کو مقدر کر دیں گی. ہر قدم پر سکون کم ہوتا جائے گا, جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا رہے گا بے چینی بڑھتی جائے گی. اسی وجہ سے دنیا داروں کے دل بے چین ہیں. کبھی کسی اللہ والے کو بھی دنیا کا رونا روتے دیکھا ہے کہ آج ٹیکس دینا ہے؟ کبھی کسی اللہ والے کو بھی دنیا کا رونا روتے ہوئے دیکھا ہے کہ آج ٹیکس دینا ہے, آج بجلی کا کرایہ دینا ہے, کہاں سے آئے گا؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ والوں کے دل فارغ ہیں, دنیا داروں کے دل دنیا میں مشغول ہیں. حالانکہ دل اللہ نے خالص اپنے لیے بنایا تھا. دل کی غذا صرف اللہ کی یاد ہے, اس لیے جب دل کو یہ غذا نہ ملے گی اور اس کے سوا کوئی اور چیز دل میں آئے گی یہ بے چین ہو جائے گا. اللہ والے بھی دنیا کے کام ہاتھ پیروں سے کرتے ہیں, دنیا کو ہاتھ پیر دیتے ہیں اور دل کو اللہ کے لیے فارغ رکھتے ہیں. اللہ والا اگر دفتر میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو بھی دل سے اللہ کے ساتھ ہے, اگرچہ ہاتھ پاؤں سے وہ تم سے زیادہ محنت کرتا ہے اپنی روزی حلال کرنے کے لیے, لیکن دل کو اللہ کی یاد کے لیے خالی رکھتا ہے. دنیا دار ہاتھ پاؤں سے اتنی محنت نہیں کرتے, وہ دنیا کے کاموں کو دل سے کرتے ہیں. اگر گھر میں اکیلے خاموش بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی دنیا دل میں گھسی ہوئی ہے, اپنے منصوبوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اب پلاٹ خریدوں گا, اب مکان بنواؤں گا, اب بچوں کی شادی کرنی ہے، ہر وقت دنیا کی فکر ہے، دل اللہ سے غافل ہے، اس لیے اگرچہ کوئی گناہ کا کام بظاہر نہیں کر رہے لیکن غفلت خود ایک معصیت ہے۔ اللہ والا اگر دفتر میں کام میں مشغول ہے لیکن جب دفتر سے اٹھتا ہے تو دفتر کو دل سے وہیں جھاڑ آتا ہے اور پھر اپنے اللہ کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والے کا روزی کمانا بھی دین ہے، دنیا نہیں، وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ دنیا نام ہے اس چیز کا جو اللہ سے دور کر دے۔ اس لیے اگر کوئی امیر ہے لیکن خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زکات و صدقہ دیتا ہے، یتیموں اور بیواؤں کی پرورش کرتا ہے، مدرسوں کو اور علماء کو ہدیہ کرتا ہے کہ دین کی نصرت ہو، اس کی یہ امیری دنیا کب ہے؟ یہ تو دین ہے، کیونکہ اس کی دولت نے اس کو اللہ سے دور نہیں کیا بلکہ قرب اور بڑھ رہا ہے، ہر روز اور مقرب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی تنگ دستی اس کو اللہ سے دور کر دے تو یہ تنگ دستی ہی دنیا ہے۔ اگر کوئی تنگ دستی میں بھی اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور راضی برضا رہتا ہے تو یہ عین دین ہے، بلکہ ایسے غریب امیروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ولایت کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں، اس زمانے میں بھی کتنے لوگ ڈپٹی کلیکٹروں کی حالت میں اولیاء اللہ ہوئے ہیں، جیسے خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹری کی حالت میں حضرت تھانوی سے بیعت ہو کر ولی اللہ ہوئے۔ لیکن اللہ والے دنیا میں چاہے کتنے ہی تنگ دست ہوں اور بظاہر کتنے ہی پریشان نظر آتے ہوں، لیکن ان کے دل سے کوئی پوچھے کہ کیا مزہ مل رہا ہے، کیسا سکون حاصل ہے، واللہ اگر سوکھا ٹکڑا بھی کھا رہا ہوگا تو عیش سے ہوگا، اور دنیا دار اگر بریانی اور گلاب جامن بھی کھا رہا ہوگا تو دل بے چین ہوگا۔ اللہ والے کے جسم کو تکلیف بھی ہوتی ہے مگر روح کو سکون ہوتا ہے، اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خاص قرب محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بدلے میں اگر سلطنت ہفت اقلیم بھی دی جائے تو اللہ والا ٹھکرا دے گا۔ حضرت بڑے پیر صاحب کو بادشاہ سنجر نے اپنا ملک نیمروز دینا چاہا تھا، انہوں نے ایک شعر لکھ کر بادشاہ کو بھیج دیا، زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خورم۔ جب سے مجھے اس ملک نیم شب کی خبر ملی، یعنی آدھی رات کی جو سلطنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں پہ اور آہزاری پہ پیار فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، جب سے مجھے اس ملک نیم شب کی خبر ملی ہے میں تیرے ملک نیم روز کو ایک جو کے بدلے میں بھی نہ خریدوں گا۔ اللہ کا قرب اور ہی چیز ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اب خود سوچ لو کہ وہ کیسا سکون ہے جو اللہ دنیا ہی کی زندگی میں اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، نقد دیتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کا سودا ادھار ہے اور نافرمانوں کی دنیا کی زندگی بھی تلخ فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، اے لوگو اگر تم نے مجھ سے منہ پھیرا تو تمہاری زندگی تلخ کر دی جائے گی، یعنی آفات اور بلائیں تمہیں گھیر لیں گی، گردے میں پتھری ہو جائے گی، پیشاب بند ہو جائے گا، بیماری آ جائے گی، اولاد سے محرومی ہو جائے گی، دنیا ہی میں دوزخ کی تکلیف محسوس ہونے لگے گی۔ حضرت والا ارشاد فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو معیشت تلخ کرنے کا ذکر فرمایا، یہ اس کی نسبت اپنی طرف بھی نہیں کی اور اس کو حیات بھی نہیں فرمایا، جیسا کہ پہلی آیت میں حضرت نے فرمایا تھا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم تم کو جب تم نیک اعمال کرو گے تو ہم تم کو بالطف زندگی عطا فرمائیں گے، ضرور بے ضرور بالطف زندگی ہم تم کو عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ اس کی معیشت تلخ کر دی جائے گی، یعنی اس کی زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہوگی، بلکہ اس کو معیشت سے تعبیر کیا کہ تمہاری معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا، نسبت بھی اپنی طرف نہیں کی۔ حضرت فرماتے تھے کہ جیسے بادشاہ کبھی کسی کو سزا دے تو وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں خود تمہارے جوتیاں لگاؤں گا، بلکہ وہ کہتا ہے تمہیں پٹوا دیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا اظہار فرمایا کہ اس کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کی اور اس حیات کو حیات کہنے کے لائق بھی نہیں فرمایا۔ دنیا ہی میں دوزخ کی تکلیف محسوس ہونے لگے گی، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، دوزخی نہ مرے گا نہ جیے گا، دوزخ میں تو یہ حشر ہوگا ہی، دنیا ہی میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ نہ مرو گے نہ جیو گے، زندگی تلخ ہو جائے گی۔ کوئی ایسا مائی کلال ہے جس کی زندگی وہ تلخ کریں، یہ تلخ نہ ہو۔ آج فرما برداری میں نقصان نظر آتا ہے کہ اگر اللہ کو یاد کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، روزی کیسے کمائیں گے؟ تو اب خود فیصلہ کر لو کہ جس پانی کو وہ میٹھا بنانا چاہیں کوئی ہے جو اس کو تلخ کر دے، اور جس پانی کو وہ تلخ کریں کوئی ہے جو اس کو میٹھا کر دے۔ ان کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ اطاعت کرنے والوں کے لیے راحت اور سکون، اور نافرمانوں کے لیے عذاب کا وہ فیصلہ فرما چکے ہیں۔ ایک شخص گھوڑا خریدنے جا رہا تھا، کسی اللہ والے نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ گھوڑا خریدوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی انشاءاللہ تو کہہ لیا ہوتا۔ کہنے لگے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، انشاءاللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ روپیہ میری جیب میں ہے، ارادہ میں کر چکا ہوں کہ گھوڑا خریدوں گا، اب کون مجھے روک سکتا ہے؟ کیا انشاءاللہ کہنے سے روپیے میں خریدنے کی طاقت آئے گی؟ خیر چل دیے، گھوڑے کی قیمت طے ہو گئی۔ اب جو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوا کہ راستے میں کسی نے جیب کاٹ لی۔ سخت ندامت ہوئی، بیچنے والے کی گالیاں اور برا بھلا سنا، اور منہ لٹکائے واپس ہو رہے تھے کہ وہ بزرگ پھر مل گئے۔ پوچھا کہ بھائی خرید لیا گھوڑا؟ کہنے لگے بھائی انشاءاللہ میں جا رہا تھا، انشاءاللہ گھوڑے کی قیمت بھی طے ہو گئی تھی، انشاءاللہ خرید بھی لیتا، لیکن انشاءاللہ جیب کٹ گئی۔ اتنے ڈر گئے کہ اب بے موقع انشاءاللہ استعمال کرنے لگے۔ پٹائی کے بعد اگر ہوش آیا تو کیا آیا؟ نافرمانیاں کرو گے تو دنیا میں بھی پٹائی لگے گی، اور پھر آخرت میں بھی۔ دوزخ میں زنگ کو صاف کیا جائے گا، تب جنت میں داخل کریں گے۔ جس سونے پر زنگ لگ جاتا ہے اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے، لہذا یہیں خود کو پاک کر لو، اس کی نوبت خدا نخواستہ کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں آزماتے ہیں، ہر دوست اپنے دوست کو آزماتا ہے۔ صحابہ نے اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانی تھی، گرمی سخت تھی، حکم آ گیا جہاد کا، جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں انہوں نے کہا لا تنفرو فی الحر۔ آج بھی جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کیا ملا بن رہے ہو؟ صحابہ کو بھی بہکایا گیا، لیکن ان کا ایمان ایسا نہیں تھا جو خریدا جا سکتا تھا۔ وہ صرف گوشت کھا کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تو خون پسینے سے اپنے ایمان کو سینچا تھا، تلواریں چلائی تھیں، چوٹیں کھائی تھیں، خون بہایا تھا، تان سنے تھے۔ وہ اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتے تھے۔ جب منافقوں نے یہ کہا لا تنفرو فی الحر، اس کی کیا ترجمہ ہوا؟ گرمی میں، منافقوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا گیا، قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ نماز پڑھنے کو جینا چاہے، ذکر کو جینا چاہے، جماعت کی پابندی سے گریز کرے، گناہ کا تقاضا پیدا ہو جائے تو اس آیت کا خیال کر لو۔ یہ سوچ لو کہ ابھی یہ آواز وہاں سے آ رہی ہے کہ جہنم کی آگ سخت گرم ہے، اللہم فرزا۔ تو سوچ لو کہ جب آگ میں تپایا جائے گا اس وقت اگر ہوش آیا تو کیا آیا۔ اسی لیے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تم ہمارے دوست بن کے آؤ، مجرم بن کے نہ آؤ۔ گناہ کرتے ہو، کب تک گناہ کرو گے؟ یا تو صحت خراب ہو جائے گی یا کوئی اور مصیبت آ جائے گی، پھر بھی تو چھوڑو گے؟ اور فرض کر لو کہ زندگی میں گناہ نہ بھی چھوڑے تو مرتے وقت تو چھوڑو گے؟ موت ساری لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس وقت اگر کوئی معشوق گلے میں باہیں بھی ڈال دے تو کیا اس وقت کوئی رغبت ہوگی؟ اس وقت سے پہلے ہی گناہ چھوڑ دو۔ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو گناہ کیے جاؤ، پھر توبہ کر لینا، لیکن یاد رکھو کہ توبہ کے بھروسے پر کوئی گناہ نہ کرنا، کیونکہ توبہ اپنے اختیار میں نہیں۔ ناظم آباد ہی کا قصہ ہے کہ ایک شخص تھا، زانی تھا، کوئی گناہ نہ چھوڑا تھا، مرنے لگا تو باتیں کر رہا تھا کہ مجھے فلاں ڈاکٹر کو دکھا دو، فلاں کھانا کھلا دو، زبان سب باتوں کے لیے کھلی ہوئی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اب توبہ کر لے، تو نے بہت گناہ کیے ہیں۔ کہنے لگا بس یہی لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتا۔ کیا صاحب، کیوں صاحب، یہ تے، واو، بے اور ہا، اس پر کس نے پہرا ڈال دیا؟ تمام الفاظ کے لیے زبان کھلی ہوئی ہے اور ان چار حرفوں کے ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اسلام کی حقانیت اور سائنس کا بودھاپن۔ سائنس جواب دے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں ساری سائنس سائیں سائیں کرنے لگتی ہے. سائنس کیا ہے؟ بیچاری مخلوق ہے. اگر خالق ہے تو ایک بھونگا ہی بنا کر دکھا دے. سارے سائنسدان لگ جائیں قیامت تک ایک بھونگا نہ بنا سکیں گے. آج کل ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے نے سائنس کو معبود بنا لیا ہے. جو بات سائنس کی حدود میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ سائنس تو خود ایک فن ہے، عقل کی پیداوار ہے، مخلوق ہے. کیا سائنس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی اشیاء میں کچھ تصرف کر کے ان سے کام لے لیتی ہے. ہاں اگر زمین آسمان یا کوئی جاندار پیدا کر دیتی تو اس کا کمال تھا، لیکن ہم نے اس کو قرآن و حدیث سے بھی زیادہ سمجھ لیا. جنہوں نے زمین و آسمان پیدا کیے، چاند سورج پیدا کیے، ان کے علم سے بھی زیادہ سمجھ لیا. اسی لیے جو بات سائنس کی سمجھ میں نہ آئی وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی. کہتے ہیں کہ یہ بات ان سائنٹیفک ہے، حالانکہ چاہیے تھا کہ سائنس کو دین کے مطابق کرتے نہ کہ دین کو سائنس کے مطابق، کیونکہ دین کے احکام میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہوگی، اور سائنس کے نظریات روزانہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جیسے نیوٹن کے صدیوں پرانے نظریے کو اس دور کے ایک سائنسدان آئنسٹائن نے غلط ثابت کر دیا. اگر سائنس کے زور پر چاند پر پہنچ گئے تو چاند کا پیدا کرنا مشکل ہے یا چاند پر پہنچ جانا مشکل ہے؟ اس لیے اگر کہیں سائنس کا اور دین کا ٹکراؤ ہوتا معلوم ہو تو سائنس کو چھوڑ دو اور دین کو تھامے رہو کہ وہ اللہ کا علم ہے. حالانکہ اگر عقل سلیم ہو تو سائنس کی ایجادات سے اسلام کی حقانیت اور ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے. آدمی اپنی عقل سے تو ایسے کرشمے کر سکتا ہے کہ چاند پر پہنچ جائے، اور نبی کو اللہ یہ معجزہ نہیں دے سکتا کہ وہ چاند کے ٹکڑے کر دیں. سبحان اللہ. آدمی اپنی عقل سے تو ایسے کرشمے کر سکتا ہے کہ چاند پر پہنچ جائے اور نبی کو اللہ یہ معجزہ نہیں دے سکتا کہ وہ چاند کے ٹکڑے کر دے. اب نبی کے معجزوں کا انکار کرنے والے آئیں اور جواب دیں کہ تمہیں تو اتنی قدرت ہو سکتی ہے، کیا اللہ کو اتنی قدرت بھی نہیں کہ رسول کے ہاتھ پر معجزے دکھلا دے؟ بس جہاں سائنس فیل ہوتی ہے وہاں قرآن و وحی فیل نہیں ہوتے. ہم وہی دیکھیں جو وحی دیکھتی ہے. سائنس چاہے خاموش ہو یا انکار کرے تب تو ایمان ہے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو لو. جب آدمی کسی چیز سے حد سے زیادہ مرعوب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ سائنس کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کریں. حالانکہ دین اگر ایسا سستا ہوتا تو اب تک پرخچے اڑ چکے ہوتے. جیسے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا تھا کہ ڈھاکہ میں اکثر 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفان آتا ہے، لہذا اگر 300 میل فی گھنٹہ کی رفتار کو سہ جانے والا بند باندھ دیا جائے تو نہ ٹوٹے گا. اگلے سال 400 میل فی گھنٹے کی رفتار سے طوفان آیا اور سارے بندوں کے پرخچے اڑا دیے. ہے کوئی سائنس والا جو ہواؤں کی رفتار پر پابندی لگا دے، شرقی ہوا کو غربی کر دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے ہواؤں کی رفتار میں نشانیاں ہیں کہ ابھی شرقی ہوا چل رہی ہے، ایک منٹ نہیں لگا کہ غربی ہو گئی. پورے کرہ ہوا کو ایک منٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ پورے کرہ ہوا کو ایک لمحے میں کس نے تبدیل کر دیا؟ ہے کوئی سائنسداں جو ہواؤں میں تصرف کر سکے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سائنس پڑھنے کو حرام بتلا رہا ہوں. سائنس پڑھنا حرام نہیں ہے، ذہن کو کافر بنا لینا حرام ہے. سائنس پڑھنا حرام نہیں ہے، ذہن کو کافر بنا لینا حرام ہے. انگریزی پڑھنا حرام نہیں ہے، انگریز بننا حرام ہے. ہم انگریزی پڑھنے کو منع نہیں کرتے، انگریز بننے کو منع کرتے ہیں. انگریزی خوب پڑھو لیکن اپنے کلچر کو فنا مت کرو. گاندھی کو دیکھ لو کہ لندن کی سڑکوں پر لنگوٹی باندھ کر چلتا تھا، کہتا تھا کہ اگر میں انگریزوں کا کلچر اپناؤں گا تو میرا کلچر فنا ہو جائے گا. افسوس ایک کافر کو اتنی عقل آ گئی، ایک باطل مذہب کے پیروں کو ایسی سمجھ آ جائے اور ہمیں اپنے سچے مذہب پر ایمان نہ آئے. گاندھی تو جہنم میں جلے گا، ہم اگر مذہب پر چلیں گے تو جنت ملے گی، لیکن اس کے باوجود ہم انگریزوں کے کلچر میں فنا ہو رہے ہیں. ہمیں تو اپنی اسلامی تہذیب کو اپنانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے انگریزوں کی تہذیب کو اپنی تہذیب پر فوقیت دے دی. ہم بس اسی ذہنیت کو حرام بتاتے ہیں، ورنہ اگر صرف انگریزی پڑھتے تو کیا بات تھی۔ انگریزی دور کے گورنر اور علی گڑھ یونیورسٹی کے سابق چانسلر نواب چھتاری کا پوتا، اللہ نے جب توفیق دی تو داڑھی بھی رکھ لی، لباس بھی بالکل شرعی، کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ انگریزی پڑھا ہوا ہے۔ ایک بار میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ علی گڑھ سے سفر کر رہا تھا ڈیلکس ٹرین میں، دوسرے ڈبوں میں جا کر حضرت کے ملفوظات کا انگریزی میں ترجمہ کر کے لوگوں کو سنایا، پھر آ کر حضرت سے عرض کیا کہ آپ کے ملفوظات کو میں نے لوگوں کو انگریزی میں سنایا۔ حضرت بہت خوش ہوئے، انگریزی پڑھ رہے ہو تو بجائے اس نیت کے کہ انگریز بنوں گا، نیت بدل لو کہ انگریزوں کو اسلام پیش کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ انگریزی پڑھنا عبادت ہے، انگریزی پڑھنا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب ڈپٹی کلکٹری میں حضرت تھانوی سے بیعت ہو کر ولی اللہ ہوئے، حالانکہ ڈپٹی کلکٹر تھے لیکن وضع قطع اسلامی تھی، خوبصورت بھی تھے، غوری خاندان کے تھے، گورے چٹے گول ٹوپی شیروانی اور پاجامہ پہنتے تھے۔ ایک بار سب افسران کو کمشنر نے بلایا تھا، انگریز تھا اور سب کوٹ پتلون میں تھے۔ خواجہ صاحب پہنچتے ہیں تو کمشنر کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، ان کے لیے کرسی منگواتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا لباس تو شاہانہ لباس ہے، عالمگیر اور شاہ جہاں کا لباس ہے، دوسروں کے متعلق کہا کہ یہ سب تو میرے نقال ہیں۔ جو قوم اپنی تہذیب اور کلچر کو فنا کرتی ہے وہ دوسری قوموں کی نظر میں ذلیل ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنی تہذیب کو حقیر سمجھا۔ جب اس نے اپنی تہذیب کو حقیر سمجھا، دوسری قوم اس کو حقیر سمجھنے لگی، اور جو قوم اپنی تہذیب کو برقرار رکھتی ہے، دوسری قوم کی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ اپنے کلچر کو فنا کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ مدینہ میں ایک عالم نے یوں کہہ دیا کہ انگریزوں کے یہاں یہ بات اچھی ہے کہ دوسری دفعہ صحبت کرنے میں غسل جنابت نہیں کرنا پڑتا، بس اللہ کو یہ بات ناپسند آئی کہ کافروں کے طریقے کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ترجیح دے رہا ہے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو مدینے میں اس کو دفن کر دیا گیا، مگر مدینے سے لاش اسپین منتقل ہو گئی، اور اسپین میں ایک لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور وہیں دفن ہوئی تھی، اس کی لاش مدینے میں اس عالم کی قبر میں پہنچ گئی۔ المرء مع من احب، جو شخص جس کو پسند کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عمل کی توفیق نصیب، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل بفعل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو توفیق دیں۔